السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد. پاکستان میں اس وقت رات کے 11, بھارت میں 11:30 اور واشنگٹن اسٹوڈیو میں دن کا 1 بجا ہے. حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے. پاکستان:
کراچی میں دہشت گردی اور سنگین جرائم میں نمایاں کمی، لیکن کام ابھی باقی ہے جسے مکمل کیا جائے گا. ترجمان پاکستانی فوج. کراچی سے میں ہوں شہزاد حسین. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، شام کے صدر بشار الاسد کا کہنا ہے کہ ان کی فورسز شام میں باغیوں کے زیر قبضہ تمام علاقوں کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیں گی. اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستانی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ نے کراچی میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ دہشت گردوں کے گروہوں کو تباہ کر دیا گیا ہے، جس کے سبب دہشت گردی میں کافی کمی محسوس ہوئی ہے. انہوں نے کراچی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہاں آپریشن کامیاب رہا ہے، لیکن مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. تفصیلات کے ساتھ کراچی سے شہزاد حسین.
کراچی آپریشن سے دہشت گردی اور سنگین جرائم میں واضح کمی آئی ہے، لیکن کام ابھی باقی ہے اور اسے مکمل کیا جائے گا. یہ کہنا ہے پاکستانی فوج کے ترجمان کا. جمعے کو کراچی میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاکستانی فوج کے ترجمان ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے کہا کہ کراچی آپریشن ایک ایسے وقت شروع کیا گیا جب کراچی میں جرائم اپنے عروج پر تھے، بھتہ مافیا ہر طرف چھایا ہوا تھا، ٹارگٹ کلنگ اور اغوا برائے تاوان ہو رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ستمبر 2013 سے اب تک رینجرز نے شہر کے مختلف علاقوں میں تقریباً 7,000 کاروائیوں میں 12,000 لوگ گرفتار کیے، جن میں سے 6,000 پولیس کے حوالے کیے اور ان پر مقدمات چل رہے ہیں. ان کاروائیوں میں ہزاروں کی تعداد میں مختلف قسم کا اسلحہ اور لاکھوں کی تعداد میں گولیاں برآمد کی جا چکی ہیں. فوج کے ترجمان نے مزید کہا کہ کراچی آپریشن سے شہر میں ٹارگٹ کلنگ میں 70%، بھتہ خوری میں 85% اور اغوا برائے تاوان میں 90% تک کمی آئی ہے.
کراچی میں جو ٹیررزم ہے، ہمارے تجزیے کے مطابق جو دو بڑے گروپ ہیں، ایک القاعدہ برے صغیر اور لشکر جھنگ بھی، جتنے کراچی میں بڑے واقعات ہوئے اس میں یہ لوگ شامل تھے، یہی کرنے والے تھے، اور ان کے ساتھ کلوئن تھا، اشتراک تھا ٹی ٹی پی کا. یہ ایک نیکسس ہے جس کو پورے کو ابھی بسٹ کیا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ 94+3 یہ 97 ٹیررسٹ کا پورا ایک نیکسس اور نیٹ ورک ہے جو اپری ہینڈ ہوا ہے. اس میں 3 ہائی ویلیو ٹارگٹس اور اس پورے گینگ کے اندر 26 لوگ ایسے تھے جن کے اوپر سگنیفیکنٹ ہیڈ منی تھی.
ان کا کہنا تھا کہ یہی گروہ کراچی ایئرپورٹ پر حملے، کامرا ایئر بیس پر حملے، سکھر میں آئی ایس آئی بیس پر حملے، کراچی جیل پر حملے کی کوشش اور پولیس افسر چودھری اسلم کے قتل میں بھی ملوث تھا. فوج کے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ حساس اداروں کی معلومات کی بنیاد پر مختلف اداروں کے ساتھ مل کر کام کیا جا رہا ہے اور دہشت گردوں کی کاروائیوں کو ہونے سے پہلے بھی روکا گیا ہے، جیسے کہ حیدرآباد جیل پر حملے کی کوشش. تجزیہ کار ڈاکٹر ہما بقائی نے وائس آف امریکہ سے کراچی آپریشن کے فوائد اور اس کے دور رس نتائج کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا،
کراچی کو وار سٹی بنا دیا تھا. اب اس آپریشن کے بعد کراچی از انچنگ ٹوورڈز ایمرجنگ فرام دیٹ. یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی ابھی بھی موجود نہیں ہے، نہ مجھے لگتا ہے ان کے پاس کیپیسٹی اور کیپبلٹی ہے کہ یہ کراچی میں کچھ طرح کے گورننس دے سکیں کہ ان عوامل کے حوالے سے لانگ ٹرم کنٹرول ہو. جو ریاست اور معاشرے کا رشتہ ہوتا ہے وہ بہت کمزور ہے، اور اسی گیپ میں یہ عوامل سیپ ان کر گئے. اور سیاسی جماعتیں بھی انفارچونیٹلی انہیں کی طرح کام کی، بجائے کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی سدھار لاتے، انہوں نے انہیں کی طرح کام کیا اور ان سے کمپٹیشن میں آئے بجائے کہ ان کو کنٹرول کرتے.
دوسری طرف جمعے کو کراچی کے 3 علاقوں میں کریکر حملے ہوئے. مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق دہشت گرد چھوٹے دیسی ساخت کے دستی بم پھینک کر فرار ہو گئے، جن میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. یہ حملے مبینہ پولیس اسٹیشن، ایک کالج اور ایک اسکول کے قریب کیے گئے. شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی.
امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان مارک ٹونر نے کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کو سیکیورٹی کے سلسلے میں جو مدد اور تعاون فراہم کرتا ہے اس سے پاکستان کو بغاوت اور دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں مدد ملتی ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
امریکہ نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں میں تعاون خود امریکی قومی سلامتی کے مفاد میں ہے۔ واشنگٹن میں محکمہ خارجہ کے ترجمان مارک ٹونر نے معمول کی نیوز بریفنگ میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے اپنی سرزمین استعمال کرنے والے بعض دہشت گرد گروپوں کے خلاف متعدد آپریشن کیے ہیں اور ہمارا ماننا ہے کہ ان نیٹ ورکس کو تباہ کرنا، انہیں ختم کرنا ہماری قومی سلامتی اور خطے کی سلامتی کے مفاد میں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے دفاعی شعبے میں امریکی معاونت سے دراصل دہشت گردی اور عسکریت پسندی کے خلاف پاکستانی کارروائیوں میں مدد ملی۔ ان کے بقول ان کارروائیوں کی وجہ سے دہشت گردوں کی پاکستانی سرزمین کو محفوظ پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرتے ہوئے افغانستان میں پرتشدد کارروائیاں کرنے کی صلاحیت کم ہوئی، لہذا ہمارا ماننا ہے کہ یہ آپریشنز پاکستان اور امریکہ کے ساتھ ساتھ پورے خطے کے مفاد میں ہیں۔ مارک ٹونر کا کہنا تھا کہ کسی بھی ملک کو دہشت گردی سے اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا کہ پاکستان کو، اور یہ ہمارے قومی سلامتی کے مفاد میں ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی حمایت جاری رکھیں۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہراول دستے کا کردار ادا کرتا آیا ہے اور گزشتہ ایک دہائی سے زائد عرصے میں اس کے 50,000 سے زائد شہری ہلاک ہوئے جبکہ معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا۔ پاکستانی فوج نے جون 2014 میں طالبان اور القاعدہ سے منسلک ملکی اور غیر ملکی شدت پسندوں کی محفوظ پناہ گاہ تصور کیے جانے والے اپنے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں بھرپور فوجی کارروائی شروع کی تھی، جس میں حکام کے بقول اب تک 3,400 سے زائد عسکریت پسندوں کو ہلاک اور 90% علاقے کو دہشت گردوں سے پاک کیا جا چکا ہے۔ امریکہ اس جنگ میں پاکستان کی معاونت کرتا آیا ہے اور اس کی فوجی کارروائی سے حاصل ہونے والے نتائج کو امریکہ سمیت عالمی برادری نے قابل تحسین قرار دیا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان نے افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو بھی سراہتے ہوئے کہا کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ پائیدار اور محفوظ افغانستان کے مقصد کے حصول کے لیے پاکستان کا کردار بہت اہم ہے۔ دفاعی امور کی تجزیہ کار ماریا سلطان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں امریکی نقطہ نظر کو پاکستان کی بین الاقوامی امن کے لیے کی جانے والی کوششوں کے تناظر میں حوصلہ افزا قرار دیا۔
جو پاکستان کو سراہا جا رہا ہے اس میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ جب تک پاکستان، امریکہ اور جو باقی جو ممالک ہیں جن جو افغانستان کی مستقبل امن کے ساتھ وابستہ ہیں، جب تک یہ ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں کرتے ہیں تب تک کوئی بھی خاطرخواہ کامیابی نہیں آ سکتی ہے۔ اور یقینی طور پہ یہ پاکستان کی جتنی بھی اس وقت خدمات ہیں، جتنی بھی پاکستان نے اس آپریشنز کی دہشت گردی کے خلاف مہم جو کی اس کی کامیابی کی باعث ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ جب تک پاکستان اور امریکہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہتر نہیں ہوتے ہیں، معاملات بہتر نہیں ہوتی دہشت گردی کی جان کے اندر، تو حتمی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔
پاکستان نے گزشتہ سال افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں کے مابین پہلی براہ راست ملاقات کی میزبانی کی تھی اور پھر تعطل کے شکار اس سلسلے کی بحالی کے لیے بھی 4 فریقی گروپ کے 2 اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہو چکے ہیں۔ عہدیداروں نے توقع ظاہر کی ہے کہ افغان مصالحتی عمل رواں ماہ کے اواخر میں بحال ہو سکتا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری نے جمعے کے روز کہا ہے کہ نیوکلیئر سپلائز گروپ یا این ایس جی نے بھارت کو جو استثنا دیا ہے اس سے بھارت کو اپنے جوہری ہتھیار بڑھانے کی اجازت مل جائے گی۔ اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ۔
پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے کہا ہے کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان سیول جوہری معاہدے سے جنوبی ایشیا میں طاقت کے توازن پر اچھے اثرات مرتب نہیں ہوئے ہیں، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ پاکستان کو بھی نیوکلیئر سپلائرز گروپ میں شامل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بطور ایک ذمہ دار جوہری ملک کے عالمی جوہری نظام کے مرکزی دھارے میں شامل ہونے کا اہل ہے۔ اعزاز احمد چودھری نے یہ بات جمعے کو اسلام آباد میں سرکاری سرپرستی میں کام کرنے والے ادارے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں پاکستان کے جوہری پروگرام کے متعلق دیے گئے ایک پالیسی بیان میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور بھارت سول جوہری معاہدے کی وجہ سے جنوبی ایشیا کے استحکام پر گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔
اسٹریٹجک اسٹیبلٹی ان ساؤتھ ایشیا ہیز بین نیگیٹولی امپیکٹڈ بائی دی انڈو یو ایس نیوکلیئر ڈیل اینڈ دی ڈسکریمنیٹری ویور گرانٹڈ ٹو انڈیا بائی این ایس جی۔ دی اپریہینشنز ایکسپریسڈ بائی آس اینڈ شیئرڈ بائی آبجیکٹیو اینالسٹس آر ٹرننگ آؤٹ ٹو بی فلی جسٹیفائڈ بائی سبسیکوینٹ ڈیولپمنٹس۔ دی ریسنٹ رپورٹس بائی این ٹی آئی
سیکرٹری خارجہ نے کہا کہ امریکہ اور بھارت کے جوہری معاہدے اور نیوکلیئر سپلائرز گروپ کی طرف سے بھارت کو دی گئی رعایت کی وجہ سے جنوبی ایشیا کے اسٹریٹجک استحکام پر اچھے اثرات مرتب نہیں ہوئے ہیں ان کے بقول، بلکہ اس سے بھارت کے جوہری مواد کے ذخیرے میں بھی اضافہ ہوا ہے جس سے خطے کے استحکام پر سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اعزاز چوہدری نے کہا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور ملک کی سلامتی کو درپیش شدید خطرے کی وجہ ہی سے وہ جوہری صلاحیت حاصل کرنے پر مجبور ہوا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جوہری صلاحیت صرف ملکی دفاع کے لیے ہے۔ اعزاز احمد چوہدری کا کہنا تھا کہ پاکستان کو توانائی کے بحران کا سامنا ہے اور ان کے بقول آنے والے سالوں میں پائیدار اقتصادی اور صنعتی ترقی کے لیے سول جوہری توانائی پاکستان کے لیے اشد ضروری ہے۔
Hence our national goal to expand our nuclear energy capacity to 50,000 megawatts as envisaged by the Vision 2050. In order to meet this objective, Pakistan needs to be granted nuclear supplier group membership in accordance with a non-discriminatory, uniform and criteria-based.
اعزاز احمد چوہدری کا کہنا تھا کہ 2050 تک پاکستان اپنے جوہری بجلی گھروں سے حاصل ہونے والی بجلی کو 50,000 میگا واٹ تک بڑھانا چاہتا ہے اور ان کے بقول اس مقصد کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کو ایک غیر امتیازی مساوی بنیادوں پر نیوکلیئر سپلائرز گروپ کی رکنیت دی جائے۔ پاکستان کو توانائی کے شدید بحران کا سامنا ہے جس کی وجہ سے اس کی معیشت بری طرح متاثر ہوئی، تاہم اب حکومت نے توانائی کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے جوہری بجلی گھروں کی تعمیر سمیت مختلف منصوبے شروع کر رکھے ہیں جس میں چین کے تعاون سے بننے والے جوہری توانائی کے دو منصوبے بھی شامل ہیں جن کے مکمل ہونے کے بعد پاکستان کو 2,000 میگا واٹ اضافی بجلی حاصل ہوگی۔ تاہم ناقدین کی طرف سے پاکستان کے جوہری توانائی کے منصوبوں کے بارے میں اس حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے کہ کسی بھی تکنیکی خرابی یا تابکاری کے ممکنہ اخراج کی صورت میں یہ مقامی آبادی کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن حکام یہ کہتے رہے ہیں کہ بجلی گھروں کو ہر ممکن حد تک محفوظ بنایا جائے گا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
مشتبہ داعش حملہوروں نے جمعے کے روز جنوبی مالی کے قصبے کدال میں اقوام متحدہ کے فوجی امنکاروں پر حملہ کیا ہے جس میں کم از کم 3 افراد ہلاک اور 30 متعدد زخمی ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق منصومہ نامی امن فوج پر گولیوں اور توپ خانے سے حملہ کیا۔ امن فوجی مشن کے ایک ذریعے نے فرانسیسی خبر رسائی ادارے کو بتایا کہ حملے میں 2 امن فوجی ہلاک ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے امن فوج میں شامل گنی کے ارکان کا کہنا تھا کہ ہلاک ہونے والے فوجی گنی سے تھے۔ یہ حملہ اس کے ایک ہفتے بعد ہوا ہے جب اقوام متحدہ کی امن فوج اور مالی کی فوجوں نے ٹمبکٹو کی پولیس کے اڈے کو واپس قبضے میں لے لیا تھا، جس پر حملہ آوروں نے مختصر وقت کے لیے کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ شام کے صدر بشار الاسد کا کہنا ہے کہ ان کی فورسز شام میں باغیوں کے زیر قبضہ تمام علاقوں کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیں گی، اور یہ کہ امن مذاکرات ان کی فوج کو شکست گردی کے خلاف لڑنے سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے۔ کشیدگی کے شکار شامی صدر نے انٹرویو دینے والے ایک شخص کو بتایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ گھر چھوڑ کر جانے والے لاکھوں ہزاروں شامی واپس گھروں کو لوٹائیں۔ انہوں نے پناہ گزینوں کے بحران کے لیے مغربی طاقتوں کو مردے الزام ٹھہرایا۔ دمشق میں واقع اپنے دفتر سے وہ گفتگو کر رہے تھے۔ ایک نئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ شام میں 5 سال قبل خانہ جنگی شروع ہونے کے بعد سے اب تک 470,000 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، اور جانی نقصان کا نیا تخمینہ اقوام متحدہ کے ماضی کے تخمینوں سے لگ بھگ دگنا ہے۔ خود مختار غیر سرکاری تنظیم سیرین سینٹر فار پالیسی ریسرچ کے مطابق 400,000 شامی جنگ میں ہونے والے تشدد سے ہلاک ہوئے، جبکہ 70,000 افراد نامناسب صحت، رہائش، حفظان صحت، خوراک اور صاف پانی کی سہولتیں میسر نہ ہونے کے باعث تھیں۔ امریکہ کی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ شام میں داعش کے جنگجوؤں نے کیمیائی ہتھیار استعمال کیے ہیں۔ جان برینن نے کہا کہ ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں جب اس شدت پسند گروہ نے میدان جنگ میں کیمیائی ہتھیار استعمال کیے۔ ان کے اس بیان کے اقتباسات ایک ٹیلی ویژن پروگرام 60 منٹ میں دکھائے گئے۔ جان برینن کا مکمل انٹرویو اتوار کو CBS چینل پر دکھایا جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ شام میں تنازعات کے خاتمے کے لیے 6 عالمی طاقتوں کے مابین ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اس معاہدے پر عمل درآمد سے شام میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مہیا کی جانے والی امداد کی فراہمی میں بھی تیزی آئے گی۔ تفصیل بتا رہی ہیں شہناز نفیس۔
We have agreed to implement a nationwide cessation of hostilities to begin in a target of 1 week's time. That's ambitious. But everybody is determined to move as rapidly as possible to try to achieve this.
امریکی وزیر خارجہ جان کیری کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک بھر میں جنگی کاروائیوں کو ختم کرنے پر متفق ہو چکے ہیں اور یہ معاہدہ اگلے ہفتے سے نافذ العمل ہوگا۔ یہ توقع سے زیادہ ہے، تاہم ہر ایک کی خواہش ہے کہ وہ یہ ہدف جتنا جلدی ممکن ہو حاصل کریں۔ اس معاہدے پر عمل درآمد شام میں موجود تمام پارٹیز پر لاگو ہوگا، ماسمائے داعش اور النصرہ فرنٹ نامی دہشت گرد تنظیموں کے۔ جان کیری کا مزید کہنا تھا کہ ایک ٹاسک فورس جسے اقوام متحدہ کی حمایت حاصل ہے شام میں ضرورت مند لوگوں کو امداد مہیا کرنے کی کاروائیوں کی نگرانی کرے گا۔ 17 ممالک پر مشتمل انٹرنیشنل سیریا سپورٹ گروپ اس بات پر متفق ہوا ہے کہ امریکہ اور روس کی سربراہی میں ایک ٹاسک فورس شام میں کشیدگی کم کرنے کے لیے دیرپا لائحہ عمل تشکیل دینے کے لیے کام کرے گا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لوروف کا اس بارے میں کہنا تھا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حالیہ مہینوں میں ہم نے اس بات پر کہ کون صحیح اہداف کو ٹارگٹ کر رہا ہے، کون درست اہداف پر فضائی حملے کر رہا ہے اور کون غلط لوگوں کو نشانہ بنا رہا ہے، بہت بحث کی ہے۔ اب اس معاہدے سے ٹاسک فورس داعش اور النصرہ کے زیر کنٹرول علاقوں کی نشاندہی کرے گی اور یہ درست سمت میں ایک اہم اور قابل عمل قدم ہے۔ یہ الفاظ تھے روسی وزیر خارجہ سرگئی لوروف کے۔ جان کیری نے کہا ہے کہ اس کشیدگی کا خاتمہ کرنا ضروری ہے جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے ایلچی سٹیفن ڈی میسچورا کہہ چکے ہیں کہ شام سے متعلق امن مذاکرات 25 فروری سے دوبارہ شروع ہوں گے۔ ان مذاکرات میں شام کی حکومت کے عہدیدار اور حزب اختلاف کی جماعتیں شرکت کریں گی، تاہم ان کے مابین براہ راست ملاقات کے امکانات نہیں ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف مغربی فوجی اتحاد اور امریکہ کی جانب سے سرد جنگ کے بعد یورپ میں سب سے بڑے فوجی اجتماع کے اعلان کے بعد آج جمعے کے روز نیٹو کے سربراہ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ روس نے نیٹو کے اس اقدام کو یورپ کے استحکام کے لیے ایک خطرہ قرار دیا ہے، لیکن نیٹو کا کہنا ہے کہ فوجیوں اور فوجی ساز و سامان کی تبدیلی اور نقل و حرکت کا مقصد روس کے بارے میں اتحادیوں کے خدشات کی تشفی کرانا ہے۔ ماسکو سے وائس آف امریکہ کے ڈینیل شیرف کی بھیجی رپورٹ کی تفصیلات ایک بار پھر شہناز نفیس کی زبانی۔
ایک ایسے موقع پر جب برسلز میں نیٹو کے وزراء خارجہ اکٹھے ہوئے ہیں، روس میں فوج کو انتہائی چوکس کر دیا گیا ہے اور یوکرین کے قریب غیر اعلانیہ فوجی مشقیں کی جا رہی ہیں۔ کرملن کی جانب سے اپنی قوت کا یہ اظہار نیٹو کے بالٹک اور مشرقی یورپ میں روسی جارحیت کی مزاحمت سے متعلق اقدامات کے اعلان کے بعد سامنے آیا ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل سٹولن برگ نے اپنے ادارے کے اقدامات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا،
نیٹو ڈیفنس منسٹرز اگریڈ آن این انہانسڈ فارورڈ پریزنس ان دی ایسٹرن پارٹ آف آور الائنس ٹو میک کلیئر دیٹ این اٹیک اگینسٹ۔
نیٹو کے وزراء دفاع نے اپنے اتحادیوں کے مشرقی حصے میں اپنی موجودگی بڑھانے پر اتفاق کیا ہے، یہ واضح کرنے کے لیے کہ ایک اتحادی پر حملے کو پورے اتحاد پر حملہ سمجھا جائے گا، پورا اتحاد بحیثیت مجموعی اس کا جواب دے گا۔ یہ الفاظ تھے نیٹو کے سیکرٹری جنرل کے۔ اب جبکہ نیٹو اپنی فوجیوں کی تعیناتی کے بارے میں تبدیلی کے عمل میں اضافہ کر رہا ہے، امریکہ بھی یورپ کے دفاع پر اپنے اخراجات میں 4 گنا اضافہ کرنے جا رہا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ نے نیٹو کے منصوبے کو روس کو گہرے میں لینے اور یورپ کے لیے ایک خطرہ قرار دیا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کے ایک ترجمان کے الفاظ،
Мы не понимаем, чем вызваны подобные действия. Мы полагаем, что они в первую очередь угрожают...
ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ کس چیز نے انہیں ان کاروائیوں پر اکسایا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ وہ صرف روس کو ہی خوف نہیں دلا رہے ہیں بلکہ وہ اس اسٹریٹیجک استحکام اور سلامتی کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں جس کی یورپ کی کامیابی کے لیے توقع کی جاتی ہے۔ نیٹو نے روسی فورسز کی جانب سے یوکرین کے جزیرے نما کرائمیا کو اپنے قبضے میں لینے اور مشرقی یوکرین میں روس نواز باغیوں کی مدد شروع کرنے کے بعد ماسکو کے ساتھ اپنے تعلقات محدود کر دیے تھے۔ روسی فوج کے اپنے ہمسایوں کی جانب رویے اور طریقہ کار نے ان کے ارادوں کے متعلق خدشات میں اضافہ کر دیا ہے۔ ماسکو میں واقع کارنیگی سینٹر سے منسلک ڈیمیٹری ٹرن کہتے ہیں،
I think the expansion of NATO itself is more of a geopolitical challenge to Russia because this means the expansion of
میرا خیال ہے کہ نیٹو کی توسیع بذات خود روس کے لیے جغرافیائی اور سیاسی لحاظ سے ایک بڑا چیلنج ہے، کیونکہ اس کا مطلب امریکی قیادت کے اتحاد اور اثر و رسوخ کے علاقے کی توسیع ہے۔ روسی اسے سیکیورٹی کا علاقہ کہہ سکتے ہیں، دوسرے اسے تحفظ کے علاقے کا نام دے سکتے ہیں۔ نیٹو کا یہ بھی کہنا ہے کہ شام کی حکومت کی مدد کے لیے شام میں جاری روسی فضائی حملے اس تنازع کے حل سے متعلق امن مذاکرات کی اہمیت گھٹا رہے ہیں۔ روس ان الزامات کو مسترد کرتا ہے اور نیٹو کے لیے اس کے سفیر نے کہا ہے کہ یورپ میں اتحاد کی موجودگی میں اضافے کا تکنیکی نوعیت کا فوجی جواب دیا جائے گا۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی ڈیموکریٹ جماعت کی جانب سے صدارتی نامزدگی کے دو امیدوار سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن اور ورمونٹ سینیٹر برنی سینڈرز نے وسط مغربی ریاست ملواکی وسکانسن میں جمعرات کی رات ایک اور مباحثے میں حصہ لیا اور وہ اپنے ووٹروں خاص طور پر متوسط طبقے کو قائل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ہلری کلنٹن نے اس موقع پر کہا،
that we've heard from Senator Sanders about our president, I expect from Republicans, I do not expect from someone running for the Democratic
وہ کہہ رہی ہیں، سینیٹر سینڈرز نے جس قسم کی تنقید صدر اوباما پر کی ہے وہ میں ریپبلکن کی جانب سے تو توقع کر سکتی ہوں، لیکن میں ایک ڈیموکریٹ کی جانب سے توقع نہیں کر سکتی جو صدر اوباما کا پیش رو بننا چاہتا ہے۔ سینڈرز نے جواب دیا، مادام وزیر خارجہ آپ غیر اخلاقی حملہ کر رہی ہیں، ہم دونوں میں سے ایک نے باراک اوباما کے خلاف صدارتی جنگ لڑی، وہ میں نہیں، آپ تھیں۔ دونوں امیدوار جنوبی کیرولائنا میں جہاں اقلیتوں کے ووٹ زیادہ ہیں، خاص طور پر افریقی امریکی، وہاں انہیں قائل کرنے کے لیے زور لگا رہے ہیں۔ سینڈرز کا کہنا تھا،
We can no longer continue to sweep it under the rug. It has to be dealt with.
ہم قالین کے نیچے سے جھاڑو دینا جاری نہیں رکھ سکتے، ہمیں اس سے نمٹنا ہوگا۔ ایک افریقی امریکی بچہ آج پیدا ہوا ہے، چار میں سے ایک کے بارے میں یہی توقع ہے کہ وہ جیل میں زندگی گزارے گا، جو ناقابل بیان ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پچھلے سال 10 لاکھ سے زیادہ تارکین وطن اور پناہ گزینوں نے یورپ کا سفر کیا اور ہزاروں دوسرے افراد یہ سفر کرتے ہوئے راستوں میں اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے یورپ کی جانب تارکین وطن اور پناہ گزینوں کی سب سے بڑی نقل و حرکت ہے۔ برطانیہ کے اوورسیز ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ نے اس بارے میں ایک رپورٹ جاری کی ہے کہ آیا نقل و حرکت کو روکنے یا محدود کرنے کے حکومتی فیصلے حقیقتاً مزاحمت پیدا کر سکتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے جو ڈی کیپوا کے مرتب کردہ رپورٹ کی تفصیلات شہناز نفیس کی زبانی۔
او ڈی آئی پالیسی کی رپورٹ، یورپ کی جانب سفر، برطانیہ، جرمنی اور اسپین میں 50 سے زیادہ تارکین وطن، پناہ گزینوں اور پناہ حاصل کرنے کے خواہش مندوں کے تفصیلی انٹرویوز پر مبنی ہے۔ اس تحقیق کی شریک مصنف جیسیکا ہیگن ہے، وہ کہتی ہیں کہ اس بحران کو بہترین طریقے سے نمٹنے کے لیے عہدیداروں کو یہ سفر اختیار کرنے والوں کی ذہنیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
یورپین پولیٹیشنز اینڈ ایکچولی پولیٹیشنز آل اوور دی ورلڈ آر میکنگ دیز ہیوج اسمپشنز۔
وہ کہہ رہی ہے کہ یورپی سیاستدان اور حقیقت میں دنیا بھر کے سیاستدان بڑے پیمانے پر یہ مفروضے قائم کر رہے ہیں کہ پناہ گزین اور پناہ کے متلاشی افراد اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی وجوہ کی بنا پر ترکی سکونت اختیار کرنے والے افراد اس لیے یورپ جا رہے ہیں کیونکہ انہیں نقل مکانی سے متعلق پالیسیاں اس جانب دھکیل رہی ہیں۔ اس لیے پالیسی سازوں کا خیال ہے کہ وہ لوگ اس لیے یورپ آ رہے ہیں کیونکہ پالیسیاں یہاں ان کی آمد کو آسان بنا رہی ہیں، اور ہم یہ تجربہ کرنا چاہتے تھے کہ آیا یہ پالیسیاں نقل مکانی سے متعلق لوگوں کے خیالات کو تبدیل کر سکتی ہیں۔ یہ الفاظ تھے جیسیکا ہیگن کے۔ او ٹی آئی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کچھ استثناؤں کے ساتھ یورپی ردعمل کو روک تھام، مزاحمت اور ممانعت سے متعلق حکمت عملی سے رہنمائی ملتی رہی ہے۔ اس میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ بجائے اس کے کہ نئے آنے والوں کا خیر مقدم کیا جائے، انہیں آباد اور معاشرے میں ضم کیا جائے، یورپی یونین کے بہت سے رکن ملک انہیں نقل مکانی کی سختر پالیسیوں کے ذریعے دور رکھنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ پالیسیاں اور مزاحمتی پالیسیاں لوگوں کو ان ممالک سے باہر رکھ کر اور انہیں جسمانی طور پر ملک سے باہر رکھنے کے لیے کارگر ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر ایک بار کھڑی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اب یہ سرحد عبور نہیں کر سکتے. ویزے کے سخت قواعد و ضوابط کا مطلب ہے کہ لوگ کسی طیارے میں سوار نہیں ہو سکتے اور اس ملک میں نہیں آ سکتے. لیکن پالیسی بنانے والے یہ تصور بھی کر لیتے ہیں کہ یہ پالیسیاں لوگوں کے سفر پر روانگی سے پہلے بھی کارگر ہو سکتی ہیں، اور وہ یہ بھی فرض کر لیتے ہیں کہ یہ پالیسیاں نقل مکانی سے متعلق لوگوں کی سوچ تبدیل کرتی ہیں. جیسیکا ہیگن کہتی ہیں کہ اس سلسلے میں حاصل ہونے والی اہم معلومات یہ ہیں کہ یہ سفر بذات خود بھی نقل مکانی سے متعلق فیصلہ کرنے کے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے. وہ اور اس تحقیق میں ان کے شریک مصنف ریچرڈ میلٹ کہتے ہیں کہ لوگوں کے منصوبے راستے میں تبدیل ہو جاتے ہیں.
Many of these journeys are very expensive, long, dangerous and unpredictable. And this means that migrants need to adapt their plans to what is happening.
اس طرح کے اکثر سفر بہت مہنگے، طویل، خطرناک اور اس نوعیت کے ہوتے ہیں جن کے متعلق پہلے سے کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نقل مکانی کرنے والوں کو سفر کے دوران پیش آنے والے واقعات کے لحاظ سے اپنے منصوبے تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ نئی معلومات حاصل کرتے ہیں. وہ نئے لوگوں سے ملتے ہیں، ان کے پاس اچھے اور برے دونوں طرح کے تجربات ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کی مدد کر دیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ان سے سب کچھ چھین لیں. اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں جنہیں سامنے رکھتے ہوئے نقل مکانی کرنے والے یہ طے کرتے ہیں کہ انہیں اس کے بعد کیا کرنا ہے. یہ الفاظ تھے جیسیکا کے. اس تحقیق کے نتیجے میں سامنے آنے والی ایک اور چیز یہ ہے کہ خطرناک سفر معمول کی بات ہوتی ہے. گزشتہ برس تقریباً 4,000 پناہ گزین اور تارکین وطن کشتیوں کے حادثوں میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. اس تحقیق کے دوران سامنے آنے والی تیسری اہم معلومات یہ ہے کہ تارکین وطن کی آمد روکنے سے متعلق یورپی حکومتوں کے پیغامات ممکنہ طور پر لوگوں کے فیصلوں میں حائل نہیں ہوتے. اسی لیے یورپ کی طرف آنے والے ان لوگوں نے یہاں آنے کے فیصلے کر لیے ہیں، کیونکہ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. برطانیہ کے اوورسیز ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ کے پالیسی بریف میں کہا گیا ہے کہ تارکین وطن اور پناہ گزین طویل مدتی بنیادوں پر سوچتے ہیں. یہ کہ ان کے بچوں کے لیے کیا چیز بہترین ہے، کیا وہ اپنی زندگیاں دوبارہ بنا سکتے ہیں، کیا انہیں روزگار مل سکتا ہے.
Those kind of more general public policies seem to influence people much more than migration.
جیسیکا ہیگن کہتی ہیں کہ بظاہر اس قسم کی نسبتاً زیادہ عمومی عوامی پالیسیاں لوگوں کو تارکین وطن سے متعلق پالیسیوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ متاثر کرتی ہیں. اس رپورٹ کو مرتب کرنے والوں نے 3 سفارشات پیش کی ہیں. ان کی پہلی سفارش میں کہا گیا ہے کہ ان کے سفر کو بقول ان کے ترک وطن کی راہ میں مزاحمت ڈالنے والی پالیسیوں کے انسانی ہمدردی اور اقتصادی اثرات کو ملحوظ خاطر رکھ کر آسان تر بنایا جائے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ مقصد بحیرہ روم اور بحیرہ ایجین میں تلاش اور جان بچانے کی امدادی کاروائیوں میں توسیع اور یورپ میں آسان تر قانونی داخلے کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ویزے دینے کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے. او ڈی آئی کی سفارشات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یورپی یونین پناہ حاصل کرنے کے خواہش مند افراد کی درخواستوں کی جلد جانچ پڑتال کا ایک نظام قائم کرے اور اس کے بعد انہیں قبول کرنے کی ذمہ داری بانٹے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یورپ کو ان معاشرتی اور اقتصادی ثمرات سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے جو تارکین وطن اپنے ساتھ لاتے ہیں. رپورٹ کے آخر میں یورپی ملکوں سے یہ اپیل بھی کی گئی ہے کہ وہ اس بحران کی جانب یکساں علاقائی سوچ اختیار کریں، بجائے اس کے کہ اس براعظم کے ملک مختلف اور متضاد پالیسیاں بنائیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔ امریکہ کے ایک فوجی ترجمان نے کہا ہے کہ اس وقت سے جب امریکی صدر براک اوباما نے کمانڈروں کو وسیع اختیارات دیے ہیں، افغانستان میں اسلامک اسٹیٹ کے خلاف ہوائی حملوں میں وسعت آ گئی ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں اسلام آباد سے محمد اشتیاق۔
امریکہ افغانستان میں دو مختلف محاذوں پر اپنی کوششوں کو بڑھا رہا ہے، جن میں سے ایک طرف مشرقی افغان علاقوں میں داعش کے خلاف فضائی کارروائیوں میں قابل ذکر اضافہ بھی کیا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف جنوبی حصے میں طالبان سے برسر پیکار افغان فوجیوں کو مزید ماہرین بھی مہیا کیے جا رہے ہیں۔ افغانستان میں امریکی فورسز کے ایک ترجمان بریگیڈیئر جنرل ولسن شوفنر نے کابل سے ویڈیو لنک کے ذریعے پینٹاگون میں صحافیوں کو بتایا کہ امریکہ کا اندازہ ہے کہ افغانستان میں داعش خراسان کے جنگجوؤں کی تعداد 1,000 سے 3,000 کے درمیان ہے۔ تاریخی اعتبار سے خراسان میں پاکستان، افغانستان اور ایران کے کچھ حصے شامل ہیں، اور داعش نے اپنا دائرہ اثر یہاں تک بڑھانے کا اعلان کر رکھا ہے۔ امریکی فورسز کے ترجمان نے بتایا کہ داعش خراسان کے ساتھ وفاداری کا اعلان کرنے والے جنگجوؤں کی اکثریت صوبہ ننگرہار کے 4 سے 5 جنوبی اضلاع میں ہے، جہاں ولسن شوفنر کے بقول وہ اپنا اڈہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صوبہ ننگرہار پاکستان کے قبائلی علاقوں سے ملحق ہے، اور اسی وجہ سے داعش کو افغان اور پاکستانی طالبان سے لوگوں کو بھرتی کرنے میں آسانی ہو رہی ہے۔ عہدیداروں کے مطابق گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران مشرقی افغانستان میں داعش کے خلاف 20 فضائی کارروائیاں کی گئیں۔ یہ کارروائیاں افغان اور نیٹو کے ساتھ مل کر کی گئیں۔ گزشتہ ماہ ہی وائٹ ہاؤس نے افغانستان میں داعش کے خلاف فوجی کارروائی کی اجازت دی تھی۔ اس تبدیلی سے قبل امریکی فورسز افغانستان میں داعش کو اسی صورت میں نشانہ بنا سکتی تھی اگر وہ ان کے لیے براہ راست خطرہ ہوں۔ امریکی فورسز کے ترجمان نے بتایا کہ صوبہ ہلمند میں امریکی فوجیوں کی موجودگی میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ بریگیڈیئر جنرل ولسن شوفنر کا کہنا تھا کہ ہم صوبہ ہلمند میں اپنی ماہرانہ کوششوں کو بڑھا رہے ہیں اور وہاں فورسز کو تحفظ دینے کے لیے فوجی بھی تعینات کیے جا رہے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیر منصوبہ بندی اور ترقیات احسن اقبال نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان افغانستان میں تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر کے شعبوں کے لیے $500 ملین کے منصوبے پر کام کرے گا۔ مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے عشرت سلیم۔
پاکستان کے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی، ترقی و اصلاحات احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان نے افغانستان میں تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں $50 کروڑ کے منصوبے شروع کیے ہیں۔ تاہم مبصرین کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت کی طرف سے شروع کیے گئے منصوبوں کی کوئی تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئی ہیں۔ سرکاری خبر رساں ادارے اے پی پی کے مطابق اسلام آباد میں ماہرین تعلیم، قانون سازوں اور سول سوسائٹی کے ارکان پر مشتمل ایک افغان وفد سے ملاقات میں احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان کی مختلف یونیورسٹیوں میں تعلیم کے لیے 3,000 افغان طالب علموں کو وظائف دیے گئے ہیں، جبکہ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں 100 افغان طالب علموں کو تعلیم کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ 2002 میں پاکستان کی حکومت نے افغانستان کی تعمیر نو کے لیے $10 کروڑ کی امداد کا اعلان کیا تھا، جس کے تحت سڑکوں، انفراسٹرکچر، سکولوں اور اسپتالوں کی تعمیر کے منصوبے شروع کیے گئے تھے، جبکہ بعد میں آنے والے برسوں کے دوران پاکستان کی طرف سے افغانستان کے لیے مزید $20 کروڑ مالیت کے منصوبوں کا اعلان کیا گیا۔ احسن اقبال کی طرف سے دیے گئے اعداد و شمار سے اخذ کیا جا سکتا ہے کہ موجودہ حکومت نے اس رقم میں مزید $20 کروڑ کا اضافہ کیا ہے، مگر تجزیہ کار حسن عسکری رضوی کا کہنا تھا کہ اس سے قبل کسی حکومتی عہدیدار کی طرف سے اس کا باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا۔
انہوں نے ایک بیان دے دیا ہے، اس کی تفصیل یا اس کا باقاعدہ اعلان تو ہم نے نہیں سنا ہے۔ اب تک گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے اگر آپ نے دوسرے ملک میں پروجیکٹ کرنے ہیں تو آپ دوسرے ملک کی گورنمنٹ کو لکھ کے انفارم کرتے ہیں، اخبار میں اس طرح بیان نہیں دیتے جس طرح آپ نے لاہور میں یا اسلام آباد میں کوئی پروجیکٹ شروع کرنا ہوتا ہے۔
اس سلسلے میں مزید معلومات کے لیے احسن اقبال سے فوری رابطہ نہیں ہو سکا۔ بھارت نے افغانستان میں خطیر سرمایہ کاری کر کے کئی ترقیاتی منصوبوں کو پایا تکمیل تک پہنچایا ہے، جن میں افغان پارلیمان کی نئی عمارت بھی شامل ہے، جس کا افتتاح گزشتہ سال دسمبر میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کابل میں کیا۔ 2001 سے اب تک 10,000 افغان طالب علموں کو بھارتی تعلیمی اداروں میں تعلیم کے لیے وظائف بھی دیے جا چکے ہیں۔ دریں اسنا اسلام آباد میں نئے افغان سفیر حضرت عمر زخی وال نے راولپنڈی میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف سے ملاقات کی، جس میں پاک افغان سرحد پر سلامتی سمیت باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
شمال مغربی پاکستان کے شہر کوہاٹ میں ضلعی حکومت نے ویلنٹائن ڈے منانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کوہاٹ کے ناظم نے ویلنٹائن ڈے منانے پر پابندی عائد کرتی ہوئی پولیس سے اس پر عمل درآمد کروانے کا کہا ہے۔ قبائلی علاقوں سے ملحق اس شہر میں ویلنٹائن ڈے کو مقبول عام تہوار کے طور پر تو منایا نہیں جاتا، لیکن اس دن کی مناسبت سے بعض دکانوں پر کارڈ اور تحائف وغیرہ دستیاب ہوتے ہیں۔ ضلع ناظم مولانا نیاز محمد کا تعلق جمعیت العلماء اسلام سے ہے اور وائس آف امریکہ سے مختصر گفتگو میں انہوں نے اس پابندی کی وجہ کچھ یوں بیان کی۔
ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے کہ اس پر جو ہے وہ کوہاٹ میں پابندی ہے۔ وجوہات تو ظاہر ہے، جو چیز جو قانونی حیثیت نہیں رکھتا تو ظاہر ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔
جب ان سے پوچھا گیا کہ آئین ملک کی شہریوں کو اظہار کی آزادی کا حق دیتا ہے اور اس طرح کی قبر کہیں آئین سے متصادم تو نہیں، ضلع ناظم کا اس پر کہنا تھا کہ
اس کے لیے دن تو خاص نہیں ہونا چاہیے، وہ کلچر تو پاکستان میں ویسی بھی عام ہے۔
محبت کے اظہار کے لیے ہر سال دنیا بھر میں 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے اور حالیہ برسوں میں یہ دن پاکستان میں بھی خاصی مقبولیت اختیار کر چکا ہے، لیکن اس کا رواج ملک کے بڑے شہروں تک ہی محدود رہا ہے۔ قدامت پسند تصور کیے جانے والے معاشرے میں مختلف مذہبی حلقوں کی طرف سے یہ دن منانے کی ہمیشہ مخالفت کی جاتی رہی ہے اور ماضی میں کراچی اور لاہور جیسے بڑے شہروں میں بھی کئی ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں جن میں مذہبی جماعتوں کے کارکنوں نے ویلنٹائن ڈے منانے والوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور ان کی تقریبات خراب کرنے کی کوشش کی۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
صدر براک اوباما نے جمعے کے روز کیلیفورنیا کے گھروں سے ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے منعقدہ متعدد سیاسی فنڈ ریزرز میں شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ ملک اس وقت ایک دلچسپ سیاسی موڑ پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ووٹر خوفزدہ اور پریشان ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب اس قسم کا احساس عام ہو جائے تو حیران کن باتیں سامنے آتی ہیں۔ انہوں نے یہ بیان نیو ہیمپشر میں صدارتی پرائمریز کے بعد دیا ہے، جب ریئل اسٹیٹ سے وابستہ بڑے کاروباری شخص ڈونلڈ ٹرمپ نے ریپبلکن، جبکہ ورمونٹ کے سینیٹر برنی سینڈر نے ڈیموکریٹک پارٹی کے ووٹ جیتے ہیں، جنہوں نے کافی عرصے تک سبقت لینے والی امیدوار ہلری کلنٹن کو شکست دی۔ صدر اوباما نے کہا کہ ان کی میعاد صدارت کے دوران ملک میں معاشی اور دیگر شعبہ جات میں ترقی ہوئی، پھر بھی لوگ فکر مند ہیں۔ آئندہ ہفتے جب کیلیفورنیا میں صدر براک اوباما آسیان کے 10 رکن ملکوں کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے تو تجارت اور بحر الکاہل کی سیکیورٹی ایجنڈے میں سر فہرست ہوں گی۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل اوہیلن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ میٹنگ اس عمل کا حصہ ہے جو امریکہ ایشیا بحر الکاہل کے خطے میں دوبارہ توازن قائم کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ تفصیلات شہناز نفیس کی زبانی۔
یہ رہنما 15 اور 16 فروری یعنی پیر اور منگل کو جنوبی کیلیفورنیا کے سنی لینڈز اسٹیٹ میں ملیں گے، جہاں صدر اوباما نے 2013 میں چینی رہنما شی جی پنگ سے ملاقات کی تھی۔ چین آسیان کا رکن نہیں ہے اور امریکہ کا نمبر ایک تجارتی ساجے دار ہے، تاہم آسیان ممالک مل کر تجارت کے لحاظ سے چوتھے نمبر پر ہیں۔ لاس اینجلس جیسے ایک کثیر النسلی شہر میں بین البحر الکاہلی تجارتی رابطے کافی اہمیت رکھتے ہیں۔ اسٹیفن شین لاس اینجلس کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے صدر ہیں، ان کا کہنا ہے
یو کین سروس دی ویریس کنٹریز ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا فرام دی فلیپینز اور یو نو وی آر دی گیٹ وے آلسو ٹو دی پیسیفک ریچنگ آؤٹ ٹو ہوائی۔
ہمارے ہاں ایک تائی قصبہ بھی ہے جنوبی کیلیفورنیا کے خطے میں، ہمارے ہاں ویتنامی برادری بھی بستی ہے اور یہ سارے ہمارے اثاثے ہیں۔ بہت سی امریکی کمپنیاں ویتنام کے ساتھ کاروبار کرتی ہیں جس کی اقتصادی پیداوار 6% سالانہ سے زیادہ ہے۔ پھر فلپائن کے ساتھ بھی امریکی کمپنیاں تجارت کرتی ہیں، وہاں پر بھی اقتصادی پیداوار کی یہی شرح ہے۔ زرعی پیداوار کے لیے یعنی کافی وغیرہ اور دوسرے شعبوں میں سامان بنانے کے لیے یہ ممالک سرمایہ کاری کے خواہش مند ہیں۔ یہ الفاظ تھے سٹیفن شین کے۔ لاس اینجلس اور لانگ بیچز کے ساحلوں پر جو کہ ساتھ ساتھ ہیں، جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کے ساتھ تجارت میں توسیع ہو رہی ہے۔ ایک دفعہ پھر سٹیفن شین کے الفاظ۔
Their trade with Los Angeles in 2014 totaled over $53 billion. That means if you add them up, they are second largest trading partner.
وہ کہتے ہیں کہ یہ تجارت 2014 میں لاس اینجلس کے ساتھ 53 بلین ڈالر سے زیادہ کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ ان کو شامل کر لیں تو وہ پوری دنیا میں دوسرے بڑے تجارت دار ہیں۔ امریکہ اور چین دونوں جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کے ساتھ اپنے تجارتی رابطے بڑھانے کے لیے کام کر رہے ہیں، جہاں کے 625 ملین لوگ 2 کھرب ڈالر سے زیادہ کی معیشت میں ساجے دار ہیں۔ ایک مربوط آسیان اقتصادی برادری نے گزشتہ سال کے اواخر سے کام شروع کیا ہے۔ آسیان کے 10 رکن ملک ایک مجوزہ بحر الکاہل تجارتی گروپ میں شامل ہونے والے ہیں، جس کا اہتمام چین کر رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے معاونین کا کہنا ہے کہ ایجنڈے میں شامل سیکیورٹی سے متعلق مسائل میں شمالی کوریا کا حالیہ میزائل لانچ اور جنوبی بحیرے چین میں علاقائی تنازعات بھی شامل ہیں۔ توقع ہے کہ کیلیفورنیا کی سربراہ کانفرنس آسیان کے دوران بعض ملکوں میں، جن میں کمبوڈیا اور ویتنام بھی شامل ہیں، حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں پر احتجاجات بھی ہوں گے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ اور جنوبی کوریا آئندہ ہفتے بات چیت کریں گے، جس میں جدید میزائل شکن دفاعی نظام کے نصب کرنے پر غور کیا جائے گا۔ شمالی کوریا کی طرف سے حال ہی میں جوہری اور میزائل تجربات کے جواب میں یہ کارروائی کی جا رہی ہے۔ واشنگٹن اور سول نے گزشتہ ہفتے باقاعدہ طور پر تصدیق کی کہ وہ جلد ہی جنوبی کوریا میں میزائل شکن جدید نظام نصب کرے گا۔ زمبابوے کی حکومت نے خوراک کی قلت کے بحران سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری سے 1.5 بلین ڈالرز کی اپیل کی ہے۔ ملک کے بعض حصے النینو کے اثرات سے پہلے ہی متاثر نظر آتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے رپورٹر نے ان متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد یہ رپورٹ تیار کی ہے۔ تفصیل بتا رہی ہیں شہناز نفیس۔
میزوینگو صوبے میں چیوی نامی ضلع کا، جو حرارے سے 350 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، شمار زمبابوے کے ان علاقوں میں ہوتا ہے جو خوراک کی قلت سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ یہاں پر زمین خشک ہے اور کہیں پر سبزہ نظر نہیں آتا۔ فصل اگنے کا موسم ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پر کوئی فصل نظر نہیں آتی۔ یہاں پر عام لوگوں کی طرح مویشی بھی دیکھنے میں بھوکے نظر آتے ہیں۔ 85 سالہ رومیکی نامی ایک مومر افراد کا کہنا ہے کہ اس نے اتنے برے حالات پہلے کبھی نہیں دیکھے۔
He says there used to be hunger but never like this. He says
وہ کہہ رہے ہیں کہ خوراک کی قلت رہی ہے، لیکن اس حد تک کی قلت انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سارے مویشی مر چکے ہیں اور وہ بہت مایوس ہیں۔ لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ زمبابوے کے نائب صدر ایمرسن کا کہنا ہے کہ صرف اس گاؤں میں اور اس کے قریبی علاقوں میں کل آبادی 3 ملین ہے، اور یہ کئی کئی دنوں تک خوراک کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ زمبابوے نے یہ اپیل اقوام متحدہ اور یو ایس ایڈ سمیت انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد کرنے والے دیگر اداروں سے کی ہے۔ زمبابوے میں اقوام متحدہ کے رابطہ کار بشو پر جولی نے کہا ہے کہ ان کا ادارہ اس حالیہ اپیل سے پہلے ہی مدد فراہم کر رہا ہے۔ ان کے الفاظ،
So far about 60 million was mobilized, close to a million people are being reached with food support. Now given the new challenge in terms of doubling of this affected population, the need is almost doubled. اب تک 6
million dollars خرچ کیے جا چکے ہیں اور 1 million کے لگ بھگ افراد کو خوراک مہیا کی جا رہی ہے۔ متاثر افراد کی تعداد دوگنا ہو جانے کی وجہ سے اس نئی چیلنج کے سبب ضروریات بھی 2 گنا بڑھ گئی ہیں۔ پورے خطے میں صورتحال انتہائی خراب ہے، اور حال ہی میں ایتھوپیا کے حالات مزید خراب ہوئے ہیں اور 10 ملین مزید افراد متاثر ہوئے ہیں۔ اور وہاں پر بھی 10 ملین مزید افراد متاثر ہوئے ہیں. یہ الفاظ تھے زمبابوے میں اقوام متحدہ کے رابطہ کار بشو پیروجولی کے. قحط سے متعلق قبل از وقت انتباہ کرنے والے ایک تنظیم کے مطابق النینو کے اثرات افریقہ کے بعض حصوں میں لگائے گئے اندازوں سے بھی زیادہ ہے. ان ممالک میں ایتھوپیا، زمبابوے، ملاوی، زامبیا اور جنوبی افریقہ شامل ہیں. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
آزادی ایک ایسی مبالغہ آمیز اور غیر واضح اصطلاح ہے جس کا مطلب مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہو سکتا ہے. یہ کسی شخص کی وہ صلاحیت ہو سکتی ہے جس کی مدد سے وہ قانون شکنی کے بارے میں فکر مند ہوئے بغیر اپنے خیالات کا اظہار کر سکے، یا دوسروں کی توقعات کی پاسداری کی پرواہ کیے بغیر اپنی خوشی کے لیے کوئی کام کر سکے. لیکن وسیع تر پیرائے میں اس کا مطلب وہ صلاحیت ہے جس کی مدد سے کوئی شخص اپنے سیاسی اور شہری حقوق سے بہرہور ہو سکے اور خود اپنے افعال کے ذریعے اپنی زندگی کی روش اور اپنی کمیونٹی کے مستقبل پر اثر انداز ہو سکے. انسانی حقوق اور جمہوریت کے علمبردار ایک بین الاقوامی ادارے فریڈم ہاؤس کی جانب سے عالمی آزادی کے بارے میں جاری ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق یہ آزادیاں اس وقت انحطاط پذیر ہیں. جائزے میں شامل 195 ملکوں میں سے 86 کو آزاد، 59 کو جزوی طور پر آزاد اور 50 کو ایسے ملکوں کے درجے میں ڈالا گیا ہے جو آزاد نہیں ہیں. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں جمہوری ثمرات کا فقدان نمایاں تھا. ایک واضح استثنا تیونس تھا جو آزاد حیثیت حاصل کرنے والا پہلا عرب ملک بن گیا، جبکہ لبنان 40 سال قبل خانہ جنگی کے چنگل میں گرفتار ہو گیا تھا. اس کے برعکس اقتصادی طور پر مضبوط یا علاقائی طور پر بااثر ملکوں کی ایک پریشان کن تعداد پرانی صورتحال کی جانب پلٹ گئی ہے. عامرانہ اور استبدادی حکومتوں نے سیاسی عمل میں شمولیت اور شہری آزادیوں کو محدود کرنے، تنقید کو دبانے، صحافیوں اور بلاگرز کی جانب سے معلومات پھیلانے کی کوششوں کو کچلنے اور بہتر سلوک کا مطالبہ کرنے والی اقلیتوں کو ہراساں کرنے کے متعدد اور نئے طریقے ڈھونڈیے، جبکہ دوسری حکومتوں نے انتخابات اور انتخابی قوانین میں رد و بدل کے ذریعے اقتدار برقرار رکھنے کی کوشش کی. اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ بہت سے ملکوں نے انٹرنیٹ پر ابلاغ اور تبادلہ خیال کی نگرانی، پابندیوں اور انفرادی خود اختیاری پر بندشیں نافذ کیں یا ان میں اضافہ کر دیا. ان میں متعدد جمہوری ملک شامل ہیں جنہوں نے دہشت گرد گروپس کی جانب سے حملوں اور علاقائی تنازعوں، خاص طور پر شام کی خانہ جنگی سے اپنی جانیں بچا کر بھاگنے والے پناہ گزینوں کے غیر معمولی ریلوں سے منسلک مشکل مسائل کے حل کی کوششوں کے سبب پیدا ہونے والے نئے دباؤ کے باعث خصوصی طور پر غیر ملکی شہریوں پر متعدد پابندیاں عائد کر دی ہیں. حکومتوں کی جانب سے شہریوں کو آزادی دینے سے انکار زیادہ سے زیادہ ایک ایسا قلیل مدتی حل ہے جو طویل مدتی مسائل پیدا کرتا ہے، جبر و استبداد کے ذریعے اختراع اور تخلیقی عمل کو کچل دیتا ہے. یہ امیدوں اور آرزوؤں کا گلا گھونٹ دیتا ہے اور نتیجتاً اقتصادی خوشحالی اور ثقافتی بحالی کے سلسلے کو متاثر کرتا ہے. جیسا کہ صدر اوباما نے ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کہا تھا کہ جبر قوموں کو کامیابی کی راہ پر گامزن ہونے کے لیے درکار سماجی ارتباط پیدا نہیں کر سکتا.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ ادارے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے، پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ۔ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353، یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں،
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ، مدثرہ منظر۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہیپیٹائٹس سی جگر کی ایسی بیماری ہے جس میں دنیا بھر میں، خاص طور پر ایشیا اور افریقہ میں، لگ بھگ 3% لوگ مبتلا ہیں۔ اگرچہ نئے علاج اور دوائیں اس مہلک وائرس کے خلاف مؤثر ہو رہی ہیں، تاہم یہ دوائیں بے حد مہنگی ہیں۔ ایسے میں محققین نے انکشاف کیا ہے کہ الرجی کے لیے استعمال ہونے والی ایک انتہائی کم قیمت دوا ہیپیٹائٹس سی میں کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ کلورسائکلازین نصف صدی سے الرجی کے مریضوں کے علاج میں استعمال کی جا رہی ہے، لیکن امریکہ کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ نے انکشاف کیا ہے کہ کلورسائکلازین اور اسی قبیلے کی دیگر دوائیں ہیپیٹائٹس سی کے علاج میں بھی مؤثر ہو سکتی ہیں۔ اس ریسرچ کی تفصیل جریدہ سائنس ٹرانسلیشنل میڈیسن میں شائع ہوئی ہے۔ کلورسائکلازین اور اسی طرح کی دیگر دوائیں ہیپیٹائٹس سی کے وائرس کو جگر تک پہنچنے سے روک دیتی ہیں۔ جیک لیانگ واشنگٹن کے قریب این آئی ایچ میں ذیابیطس، میدے اور گردے کے امراض سے متعلق قومی ادارے کے جگر کی بیماریوں سے متعلق شعبے کے سربراہ ہیں۔
The virus continues to infect new cells as infection goes on.
وہ کہتے ہیں انفیکشن باقی رہے تو وائرس نئے خلیوں کو متاثر کرتا جاتا ہے، چنانچہ ہمارا خیال ہے کہ اگر ہم انفیکشن کے اس عمل کو روک لیں یا ختم کر دیں تو آخری کار متاثرہ خلیے بھی ختم ہو جائیں گے اور یوں بیماری بڑھنے نہیں پائے گی۔ ہیپیٹائٹس سی عام طور پر جنسی ذریعے سے یا متاثرہ خون استعمال کرنے سے پھیلتی ہے۔ اس سے جگر بالکل کام کرنا بند کر سکتا ہے، کینسر ہو سکتا ہے یا جگر میں سختی پیدا ہو سکتی ہے۔ دنیا بھر میں لاکھوں لوگ ہیپیٹائٹس سی کا وائرس لیے گھوم رہے ہیں یا اس میں مبتلا ہو چکے ہیں، مگر لیانگ کہتے ہیں کہ اب مؤثر علاج موجود ہے۔
But the current drugs against HCV are expensive, have side effects and are associated with drug resistance.
وہ کہتے ہیں لیکن موجودہ دوائیں مہنگی ہیں، ان کے مضر اثرات بھی ہیں اور ایک عرصے کے بعد یہ دوائیں غیر مؤثر بھی ہو جاتی ہیں، مگر ایچ پی کے خاص اثرات کے خلاف صرف یہی دوائیں مؤثر ہیں۔ چنانچہ ان مسائل کی روشنی میں میرے خیال میں اب بھی ہیپیٹائٹس کے علاج میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ ہیپیٹائٹس سی کی موجودہ دواؤں کے مہنگے ہونے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 12 ہفتے کے کورس پر اندازاً $84,000 خرچ آتا ہے، جبکہ کلورسائکلازین کی ایک گولی صرف 50 سینٹس میں مل جاتی ہے۔ اب محققین کا اگلا قدم یہ معلوم کرنا ہے کہ ہیپیٹائٹس کے علاج کے لیے اینٹی ہسٹامین یا الرجی کی دواؤں کی خوراک کیا ہوگی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عاطف اسلم بالی ووڈ فلموں میں ایکٹنگ کے لیے تیار، تفصیلات فکر و فن میں.
کچھ اس طرح تیری پلکیں میری پلکوں سے ملا دے آنسو تیرے سارے میری پلکوں پہ سجا دے کچھ اس طرح.
بالی ووڈ کو کئی میگا ہٹ گیت دینے والے پاکستانی سنگر اور ایکٹر عاطف اسلم ممبئی فلم نگری میں ایک بار پھر نیو کمر بن کر انٹری دینے والے ہیں. جی ہاں, عاطف سنگنگ کے بعد اب بالی ووڈ میں اپنے ایکٹنگ ٹیلنٹ کے جوہر بھی دکھاتے نظر آئیں گے.
مل کے بھی ہم نہ ملے تم سے نہ جانے کیوں میلوں کے ہے فاصلے تم سے نہ جانے کیوں ان جانے ہے سلسلے تم سے نہ جانے کیوں سپنے.
ویسے عاطف کے لیے ایکٹنگ کا میدان کچھ ایسا نیا بھی نہیں. وہ سن 2011 میں پاکستانی فلم بول سے فلموں میں اداکاری کا آغاز کر چکے ہیں. عاطف نے ایک بھارتی اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے پچھلے دو برسوں سے فلموں کی آفرز مل رہی تھیں اور اب رواں سال کے آخر یا پھر اگلے سال کے شروع میں آپ مجھے ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھیں گے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے اب تک کوئی فلم سائن تو نہیں کی, لیکن میں یا تو ویلن یا پھر رومانٹک رول کرنا پسند کروں گا. ایک ایسی خوبصورت فلم جو میوزک سے سجی ہونے کے ساتھ ساتھ رومانٹک بھی ہو.
لے کر یاد تیری راتیں میری کٹی لے کر یاد.
بالی ووڈ کو بلاک بسٹر گیت دینے والے عاطف نے میوزک لورز کو یہ خوشخبری بھی سنائی کہ سال کے آخر تک ان کا نیا البم بھی مارکیٹ میں آ جائے گا. عاطف کا آخری البم میری کہانی سن 2008 میں آیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ اتنے برس میں نے میوزک کمپوز کیا اور اب میرے پاس 150 گیتوں کی لائبریری مکمل ہے. اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے, پتا ہے urduvoa.com.
دہلیز پہ میرے دل کی جو رکھے ہے تو نے قدم, تیرے نام پہ میری زندگی لکھ دی میرے ہمدم. ہنسی کا میں نے جینا جینا کیسے جینا, سیکھا میں نے جینا میرے ہمدم نہ سیکھا.
سادیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
نہ سیکھا جینا تیرے بنا ہمدم.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, urduvoa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں urduvoa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک urduvoa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر. Thank you.
اس کے ساتھ ہی یہ نیوز بلٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر تھے انجم ہیرلڈ گل اور اسفر امام. سعدی اسد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.